رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بہت تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ کیا طریقہ کار تھا، کیسے رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے، کیسے لوگ لکھتے تھے، کیسے دہراتے تھے، آپس میں ویریفیکیشن کا عمل ہوتا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور باقاعدہ انہوں نے دو دفعہ پورے قرآن کا دور کیا ہے اور کسی غلطی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ یہ معاملہ تو ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کا۔ یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد اگلی نسل، اس کے بعد اگلی نسل، آج میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو 1400 سال کا ایک گیپ ہے بیچ میں، یہ گیپ کیسے فل ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ کے عہد میں تو مان لیتے ہیں ہم، سمجھ میں آتی ہے بات آپ کی، درمیان کا یہ گیپ اتنا بڑا کیسے ہم ویریفائی کریں گے؟
اسی طرف جانے سے پہلے میں خلاصہ کر دوں اس بات کا کہ ہمارے پروردگار نے قرآن مجید کے معاملے میں یہ کیا غیر معمولی معاملہ ہے کہ جس کو اس درجے میں خود اپنی کتاب یعنی قرآن مجید میں واضح کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جبریل امین کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کلام الہی ہے، آسمان سے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ ان کے الفاظ میں ہے، جبریل اس کو کہاں سے لیتے ہیں؟ تو یہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو ہم نے محفوظ لاء میں رکھی ہوتی ہے، یعنی وہاں پر بھی جو لفظ استعمال کیا گیا وہ یہ بتا رہا ہے کہ حفاظت کی جا رہی ہے اس کی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی کوئی در اندازی کا امکان ہو۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے وہ لے کے آ رہے ہیں، کون لے کے آ رہا ہے؟ وہ فرشتہ لے کے آ رہا ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا، قرآن کی بہت سی صورتوں میں ان کا ذکر ہے۔ کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ مشرکین عرب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو کوئی جنوں کا الہام ہے۔ تو آسمان سے یہ آیا تو کیا اہتمام کیا گیا؟ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ جو فرشتہ لے کے آتا ہے وہ متعین سما امین، وہ وہاں پر اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ آخری درجے میں امانت دار ہے، اللہ تعالیٰ کے ہیں اس کی بڑی حیثیت ہے، ذی قوا ہے۔ یعنی جبریل امین کے بارے میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی خصوصی حیثیت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ وہ لے کے آ رہے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے آئیں گے، تو راستے میں کوئی امکان تو نہیں ہے کیونکہ جنات بھی موجود ہیں، ان میں شیاطین بھی ہیں، تو جنات کا مکالمہ نقل ہوا ہے۔
اچھا،
یعنی قرآن مجید کی سورہ جن میں بعض دوسری جگہوں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جنات یہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہم آسمان میں جاتے تھے، بعض جگہوں پر بیٹھ جاتے تھے، فرشتے جو کچھ لے کے آ رہے ہوتے تھے اس میں کچھ تھوڑا بہت اچک لیتے تھے، یہ ہمیں عام طور پر اجازت ہوتی تھی، یعنی کوئی راستہ مل جاتا تھا۔ ویسے تو عمومی حفاظت ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن عمومی حفاظت میں بھی ہم کچھ راستہ نکال لیتے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سارے دروازے بند کر دیے گئے۔
اچھا،
اب کوئی آگے بڑھتا ہے تو شہاب ثاقب اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اس کو کھدیڑ دیا جاتا ہے۔ ہمیں پریشانی ہو گئی کہ کیا حادثہ ہو گیا دنیا میں، یعنی جو عمومی نظام تھا وہ بھی اگرچہ محفوظ تھا لیکن حفاظت کا اتنا اہتمام، اتنے پہرے لگا دیے گئے ہیں، آگے بڑھنے، بیٹھنے، کسی جگہ پر جا کر کوئی چیز اچک لینے کا سوال ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ کیا دنیا والوں کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ کوئی عذاب آنے والا ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو ہم پریشانی میں یہ تلاش کر رہے تھے تو ہمیں معلوم ہے قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو گویا قرآن کے نزول کے لیے راستے اس طریقے سے محفوظ کیے گئے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب، یعنی وہ قلب جو خود قلب مطہر ہے، اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا، خود تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ آپ اس قرآن کو پڑھیں، سنکروں کا فلا تنسا، یعنی ہم پڑھائیں گے اور آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اس میں کوئی سوال نہیں ہے اس بات کا۔ تو گویا آپ کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ آپ اگرچہ اپنی بشری حیثیت میں وہ ساری چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں جو کسی بشر کے ساتھ لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کی خصوصی حفاظت میں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اسی سورہ جن کے آخر میں بتایا کہ جب سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور آپ کو اس منصب پر فائز کیا گیا ہے، ہم نے آپ کے گرد بھی پہرا لگا رکھا ہے۔
اچھا،
اور ہم ایک ایک چیز کا اندازہ کر کے اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے بیان کی کہ اطمینان کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اللہ کی کتاب آئی ہے تو اس شان کے ساتھ آئی ہے۔ وہاں یہ پہنچی، اور پھر میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ وہاں کیا ہوا، وہاں یہ تاریخی واقعہ ہو گیا۔ اب دیکھیں، جس کو میں عالم اسباب کہتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، آپ کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو یا چار لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ پیغمبروں کے ساتھ یہ ہوا ہے نا؟
جی،
ہمیں قرآن مجید حضرت صالح کے بارے میں بتاتا ہے، حضرت ہود کے بارے میں بتاتا ہے، چند لوگ بھی ایمان نہیں لائے۔ سیدنا لوط کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ ان کی بیوی بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے بالکل برخلاف یہ معاملہ ہوا کہ ایک تو آپ اس دور میں مبعوث ہوئے جو تاریخ کی روشنی میں آ چکا تھا، یعنی تاریخ کی روشنی کا مطلب یہ ہے کہ پری ہسٹورک دور ختم ہو چکا ہے.
کیا فرق ہے ان دونوں میں؟
یعنی اس سے پہلے جو ادوار ہیں وہ ہمارے پاس کسی روایت سے اس طرح منتقل نہیں ہوتے. یعنی اس کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ دائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں, بائیں کے لوگ بھی جانتے ہیں, گرد و پیش میں بھی دیکھ رہے ہیں, کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے, لوگوں میں عمومی رابطہ بھی ہو گیا ہے, وہ ایک دوسرے تک بات پہنچا بھی رہے ہیں. یہ وہ دور ہے جو شروع ہو گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, یعنی عالمی سطح پر شروع ہو گیا تھا. دیکھیے دنیا نے ابتدا کی تو لوگ جنگلوں میں تھے, اس کے بعد خانہ بدوشی کا ایک لمبا دور آیا, اس کے بعد زرعی تمدن پیدا ہوا تو چھوٹی چھوٹی دور دراز بستیاں بسیں, اس کے بعد وہ دور آیا کہ جس میں سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں. تو یہ دور ہے کہ جس میں گویا ہم تاریخ کی روشنی میں آ گئے. اس وقت بھی جب آپ, یہ کوئی مذہب کی بحث نہیں ہے, تاریخ کی بحث کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ 5-6 ہزار سال سے اوپر نہیں جاتی, لیکن وہ 5-6 ہزار سال کی جو معلومات ہیں وہ بھی شدہ شدہ ہیں. یعنی کہیں سے آپ کو کوئی معلومات مل گئیں, کوئی کتاب مل گئی, کوئی داستان مل گئی, ان کو ویریفائی کرنے کے, ان کی تصدیق کے بھی کوئی اسباب نہیں ہوتے. لیکن پھر بتدریج آپ سلطنتوں کے دور میں داخل ہوتے ہیں, لوگوں کا باہمی تعامل یہ صورت اختیار کرتا ہے کہ گویا آپ تاریخ کی روشنی میں آ گئے ہیں. تو تاریخ اس وقت اپنے آپ کو شروع کر چکی تھی, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اب چیزیں محفوظ ہونا شروع ہو گئی تھیں, نام محفوظ ہونا شروع ہو گئے تھے, سلطنتوں کے احوال محفوظ ہونا شروع ہو گئے تھے, ان کا باہمی رابطہ ایک حقیقت بن کر سامنے آ گیا تھا. یہ تاریخ میں یا تمدن میں تبدیلی آ رہی تھی. دوسرا پہلو کیا ہوا؟ دوسرا پہلو یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی ایک موتد بے تعداد ہو گئی.
اچھا,
یعنی 235-236 کے قریب گنا ہے لوگوں نے, گھرانے تھے کہ جو مکے ہی میں ایمان لے آئے. گرد و پیش میں بھی لوگ آنے لگے, وفود کی صورت میں ایمان لاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے.
ٹھیک,
پھر ہجرت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہاں پر آپ کو ایک نوعیت کا اقتدار حاصل ہو گیا. یعنی ایک قبائلی معاشرے میں جس طرح کا اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ اقتدار حاصل ہو گیا. یہ خود اس سارے معاملے کو اب گویا محفوظ کرنے کا عمل شروع ہو رہا ہے. کیونکہ جس وقت آپ کے پاس حکومت آ گئی, آپ کے پاس اقتدار آ گیا, تو آپ ایک اور شان کے ساتھ تاریخ میں داخل ہوتے ہیں. یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ بہت سے لوگ ہیں, بہت بڑا کام کرتے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہوتی. سیدنا مسیح علیہ السلام کی کتنی بڑی شخصیت ہے لیکن آپ کو معاصر تاریخوں میں کوئی ذکر ان کا تلاش کرے تو نہیں ملتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی تعداد ایمان لے آئی, ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی, اس کی پیدا ہو گئی. ایمان لانے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی چلی گئی. یہ معلوم ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آپ اس سفر کے لیے نکلے, اور جب آخری حج آپ نے کیا تو 1,00,000 سے زیادہ تعداد تھی ان لوگوں کی جو آپ پر ایمان لا چکے تھے, اور جو کچھ ہو چکا تھا اس نے گرد و پیش کی سلطنتوں کو متوجہ کر لیا تھا. یعنی قیصر اور کسرا, ان کے درباروں میں اب ذکر ہو رہا تھا. اس وقت فارس کی سلطنت موجود تھی, بازنطینی رومی سلطنت موجود تھی, ان تمام سلطنتوں کے اندر ذکر ہو رہا تھا کہ آخری نبوت آ گئی ہے.
اچھا,
تو اس طرح گویا تاریخ کی بالکل روشنی میں آ کر صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ نے دین کے اس سارے معاملے کو پایا, تکمیل تک پہنچایا, اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوئی. یہ وہ اسباب ہے. اب ظاہر ہے کہ جب دسیوں لوگوں نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا, دسیوں لوگوں نے اس کو یاد کرنا شروع کر دیا, صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اس کو لے کر نکل کھڑی ہوئی, بچوں کی تعلیم اس کے مطابق ہونے لگی, رمضان میں اس کی تلاوت شروع ہو گئی, اسی طرح نمازوں میں اس کی تلاوت شروع ہو گئی, تو گویا پوری کی پوری وہ جو معاشرت بنی اس کے اندر قرآن مجید کا شیو ہونا شروع ہو گیا. اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو شیو ہوا ہے یہ اتنی بڑی تعداد کے ساتھ ہوا کہ جس نے کوئی سازش کرنی ہو تو نہ کر سکے, جھوٹ بولنا ہو تو نہ بول سکے. اس لیے کہ جب اتنے بڑے پیمانے پر کسی چیز کا شیو ہو جاتا ہے تو پھر ہر شخص اس کے اوپر نقد کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے, اور یہ سب کچھ ایک باقاعدہ ریاست کی صورت اختیار کر گیا. یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کوئی 1,00,000 لوگ یا 10,000 لوگ یا 20,000 لوگ کوئی منتشر بھیڑ نہیں تھی, ان کی ایک باقاعدہ حکومت دنیا میں وجود پذیر ہو گئی. وہ باقاعدہ حکومت دنیا بھر کے نظام کو تلپٹ کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی. یعنی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ سپر پاور کی طرح اس نے اٹھ کر اس زمانے کی بڑی بڑی سلطنتوں کو الٹ دیا, اور پھر وہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی, سیدنا ابوبکر ہیں, سیدنا عمر ہیں, سیدنا عثمان ہیں, کہ جن لوگوں نے گویا اس پورے کے پورے نظم میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کرنے کا طریقہ تھا جس کو منہاج نبوت کہتا ہے اس کی شان قائم کر دی. تو اس طرح یہ سارے عوامل جب جمع ہو گئے اور اتنی بڑی تعداد کے پاس قرآن آ گیا کہ اب کسی شخص کے لیے اس کے کسی لکھے ہوئے متن میں کوئی تبدیلی کرنا، اس کے پڑھے ہوئے کسی معاملے میں تبدیلی کرنا یہ ممکن نہیں رہا. اور میں نے آپ سے اس وقت یہ عرض کیا کہ لکھنے والوں نے لکھ لیا جتنے لوگ لکھ سکتے تھے، دوسروں کے لیے لکھنے لگ گئے، کاتب بن کے بیٹھ گئے کہ ہم آپ کے لیے قرآن مجید لکھ دیں گے، اور یاد کرنے والے اس کو یاد کرنے لگ جائے. جو صورتحال اس وقت موجود ہے، اب یہ صورتحال 1.5 ارب مسلمانوں میں ہے، اس وقت ان 1,00,000 مسلمانوں میں بالکل یہی صورتحال تھی. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں مصحف ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے قرآن پڑھیں، ہر شخص اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گویا سب سے بڑا کام جو صحابہ کرام کی جماعت کر رہی ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت ہے.
ٹھیک،
اس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے کہ ان کی سب سے بڑی متاع یہی ہے، اسی کو لے کر وہ جنگوں میں جا رہے ہیں، اسی کو راستے میں پڑھ رہے ہیں، اسی کو لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو اس طرح قرآن مجید رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شائع و ضائع ہوا. یہ اصول میں پہلے سمجھ لیجئے کہ وہاں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس سے در حقیقت قرآن مجید کے آگے منتقل ہونے کی وہ بنیاد قائم ہوئی جس کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکتا، نہیں، وہ تاریخ کی ایک ناقابل تردید شہادت بن گئی.